وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین اکرام، ہمارا پروگرام ہے احکام قرآن۔ اس سلسلے کے اندر، اس پروگرام کے اندر ان آیات پر بات کی جاتی ہے، ان آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہے جو فقہی احکامات کے متعلق ہیں، اور آج جو آیت مبارکہ ہمارے سلسلے میں شامل ہے، سب سے پہلے ہم شامل کریں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کو، 59 کو، اس کے بعد آیت نمبر 60 شامل سلسلہ ہوگی، اور اگر وقت نے اجازت دی تو ہم آیت نمبر 65 بھی شامل سلسلہ کریں گے۔ تو اس جو آیت نمبر 59 اور 60 ہے بطور خاص، اس کے اندر دین اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں، پرنسپلز ہیں، جو شریعت کے قوانین کے تعلق سے ضابطے ہیں، بنیادی جو ضابطے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
قرآن کی روشنی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔
اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں، پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اسے اللہ اور رسول کے حضور رجوع کرو، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا۔
اس آیت مبارکہ کے ضمن میں کن نکات پر گفتگو ہوگی، آئیے ان کے فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔
قرآن کی روشنی،
سورہ نساء کی آیت نمبر 59، 60 اور 65 کے تحت بیان ہونے والے اہم نکات۔ آیت نمبر 59 کا شان نزول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بعد اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر لازم ہے۔ مذکورہ آیت مبارکہ اہم ترین اصول شریعت، اجماع اور قیاس کو بھی ثابت کرتی ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ سے کیا مراد ہے؟ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، کس بات کو کہا گیا؟ آیت نمبر 60 کا شان نزول کیا ہے؟ آیت نمبر 65 کا شان نزول کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو تسلیم نہ کرنے والا صاحب ایمان نہیں رہتا۔
محترم ناظرین کرام، سب سے پہلا ہمارا موضوع ہے آیت نمبر 59 کا شان نزول کیا ہے۔ ایک موقع پر ایک غزوے کے لیے صحابہ اکرام علیہ رضوان روانہ ہوئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے امیر تھے۔ انہوں نے جس جگہ جا کے حملہ کرنا تھا تو اس گاؤں کے لوگ راتوں رات وہاں سے نکل گئے، اپنے سامان لے کر، اپنے بچے لے کر نکل گئے۔ اس گاؤں میں رہنے والا ایک شخص جو ہے وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایمان لایا، میں مسلمان ہوں، کیا میرا اسلام لانا مجھے فائدہ دے گا؟ آپ مجھے امان دے دیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں امان دے دیتے ہیں۔ چنانچہ صبح جب مسلمان اس محلے میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گاؤں کا کوئی بھی فرد اپنے گھر میں موجود ہی نہیں ہے، لوگ اپنا محلہ اور علاقہ چھوڑ کر جا چکے ہیں. اس کے بعد صرف ایک فیملی جو ہے اس کو وہ پاتے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ شخص لایا جاتا ہے اور حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ میں اس کو امان دے چکا ہوں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں قافلے کا امیر ہوں, مجھ سے پوچھے بغیر امان کیسے دے دی؟ یہ معاملہ بارگاہ رسالت میں پہنچتا ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو امان تھی اسے نافذ فرماتے ہیں, اسے باقی رکھتے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آئندہ اگر کبھی امان دینا ہو تو اپنے امیر سے پوچھ لیا جائے. چنانچہ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی, اس میں بیان کیا گیا کہ اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جو تم پر امیر مقرر کیا جائے, حاکم مقرر کیا جائے اس کی اطاعت کرو, اور اگر کسی معاملے کے اندر اختلاف واقع ہو جائے تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو. تو یہ جو آیت مبارکہ ہے, اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے وہ میں نے آپ کو بیان کیا. اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں. ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہم پر واجب ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت واجب ہے, کوئی بھی کلمہ کو مسلمان اس پر اختلاف نہیں کرتا. ہر ایک شخص جانتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. لیکن ماجرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنی اطاعت کو ہی لازم قرار نہیں دیا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو بھی لازم قرار دیا ہے. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو کون نہیں مانتا, یہ بھی ایک سوال ہے. لیکن اس سوال کے لیے ہمیں تاریخ کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے افراد ہمارے معاشرے میں ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہوئے سنائے دیتے ہیں کہ جو قرآن میں لکھا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے. ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے, اس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک شخص تکیہ لگا کر بیٹھا ہوگا. اب اس سے مراد یہ بھی ہے کہ سیٹ لگا کر, چیئر لگا کر بیٹھا ہوگا, یہ بھی ہو سکتی ہے, اور لوگوں کو بیان کرے گا, لوگوں کو سامنے واز کرے گا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اسے عذر لائق ہو جس کی وجہ سے سارے کی ضرورت پڑتی ہو. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص یہ کہے گا, یہ نعرہ بلند کرے گا کہ ہمیں قرآن کافی ہے اور بس وہی کافی ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ ماننے سے وہ انکار کر دے گا. ایسے افراد پائے جاتے رہے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فقان حمید میں کئی مقامات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اپنی اطاعت کے ساتھ بیان کی کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کی اطاعت کرو. اگر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہی بات یا مراد ہے, تو پھر ان دونوں کو الگ الگ ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک اور آیت مبارکہ سنیے, ارشاد ہوتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لو, وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, جس بات سے منع کریں اسے باز آ جاؤ, وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اللہ سے ڈرو, بلا شبہ اللہ کی جو سزا ہے وہ بہت سخت ہے. اب ایک فرقہ ایسا گزرا ہے, یا ایک موقف یا ایک اوپینین ایسی گزری ہے 50-60 سال پہلے کے کچھ لوگوں کی طرف سے, کہ انہوں نے حدیث رسول پر طرح طرح کے تان کی, سند کو بنیاد بنایا, پس منظر کو بنیاد بنایا, رجال احادیث کو بنیاد بنایا کہ جی احادیث کے اندر ٹکراؤ ہے, سند کے اندر یہ مسائل ہیں وہ مسائل ہیں, اور اس تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے کتابیں لکھی گئیں, بہت ساری کتابیں لکھی گئیں, اردو میں لکھی گئیں, اور یہ کہا گیا کہ جی صرف قرآن کو مانا جائے. یہ بات پرانی ہو گئی. اب چونکہ اس بات کا پوری دنیا نے رد کیا, اتنا بہترین رد کیا کہ اگر حدیث کو نہیں مانیں گے تو قرآن پاک کے احکامات پر عمل ہی ممکن نہیں ہے. قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو, یہ تو ہمیں حدیث نے بیان کیا ہے کہ نماز کی رکعتیں یہ ہیں, نماز کے قیام میں یہ پڑھنا ہے, رکوع میں یہ پڑھنا ہے, اتحیات میں یہ پڑھنا ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے صلوا کما رایتمونی اصلی, جس طرح مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھو. قرآن پاک نے روزہ جو ہے اس کا حکم دیا, روزے کی جو تکمیل ہے, اس کے جو مفسدات ہیں, اس کے جو احکامات ہیں, آدھی سے طیبہ بیان کرتی ہیں. قرآن پاک نے اذان کا تو تذکرہ کیا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جمعہ کی جب اذان ہو جائے تو پھر خرید و فروخت ختم کر دو. لیکن اذان کہتے کسے ہیں, یہ حدیث نے ہمیں بتایا ہے. تو کتنے ایسے احکامات ہیں کہ قرآن پاک نے وہ احکامات تو دیے لیکن ان کے اندر اجمال ہے, اور اس اجمال کی جو تفصیل ہے وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں کی ہیں. حدیث رسول کو اگر نکال دیا جائے گا تو پھر قرآن کا سمجھنا ممکن نہیں رہے گا, یہ ایک حقیقت ہے. لیکن کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کی جو تشریح ہے وہ اللہ کے رسول کی تشریح کے بجائے ہماری تشریح پر عمل کیا جائے. اب ظاہر بات ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے, یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب وہ حدیث کی اہمیت کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی جو اہمیت ہے وہ ایک حلقہ احباب بنا لیں اور لوگوں کو یہ بات سکھانا شروع کر دیں کہ نہیں جی حدیث نہ مانو, حدیث نہ مانو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ مانو, قرآن کا یہ نہیں یہ مانا ہے, یہ نہیں یہ مانا ہے. پھر لوگ ماننا شروع کر دیں گے کہ ہاں بھی قرآن کا تو یہ مانا ہے. لیکن انہوں نے پہلے کیا کیا, ایک اصول توڑ دیا. جو اصول ہیں, پہلا اصول ہے اللہ تعالی کے احکامات, دوسرا اصول ہے نبی اکرم علیہ السلام کے فرامین, یہ دین کی بنیاد ہیں. تو جب یہ دین, یہ جو اصول ہے یہ باقی نہیں رہے گا تو پھر فتن کا دروازہ کھلے گا, قرآن پاک کی تشریح جو جیسے چاہے گا کرے گا. اچھا یہ تو بات جو میں نے حدیث کے تعلق سے کی کہ اس طریقے سے لوگوں نے حدیث رسول کے تعلق سے بہت ساری باتیں کی. اب عصر حاضر میں, ابھی حالیہ دنوں میں کیا ہوتا ہے, ایک صاحب کتاب لکھتے ہیں, جب بھی بیان کرتے ہیں, جب بھی خطاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی دین کی جو بنیادی باتیں ہیں, جو ماخذ ہے وہ ہے قرآن و سنت. قرآن و سنت جو ہے وہ حجت ہے, دلیل ہے, اور قرآن و سنت پہ ہم سب نے عمل کرنا ہے. جو بھی یہ بات سنے گا وہ کہے گا کہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں جو قرآن و سنت. تو بات یہ ہے کہ کسی لفظ کے معنی کیا ہیں اور اس معنی میں کوئی بگاڑ پیدا نہ کر دے. علماء امت یہاں بھی پہرا دیتے رہے ہیں اور علماء امت نے الفاظوں کے معنی کا تحفظ کیا ہے. کیوں؟ جیسا کہ خاتم النبیین کا جو معنی کیا ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ اس کا جو معنی علماء کرتے ہیں اگر یہ معنی کوئی نہ سمجھے, کوئی اور معنی کرے تو کفر کا مرتکب ہوگا. اس لیے جب معنی اس کا کچھ اور کیا جائے گا تو عقیدہ ختم نبوت جو ہے اس پر زد پڑے گی, اور پھر جو ہے عقیدہ ختم نبوت کے خلاف عقائد جو ہیں وہ ثابت کیے جائیں گے. تو بعض ہوتا کیا ہے, بات کہاں سے چلتی ہے, کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں اگر ان الفاظوں کا مسلمہ معنی نہ مانا جائے, ان الفاظوں کا وہ معنی نہ مانا جائے جو امت مسلمہ 1500 سال سے کرتے چلی آ رہی ہے, اگر ایسا نہ ہو تو کیا ہوگا, ایک فساد برپا ہوگا. تو قرآن و سنت کا لفظ تو بولا جاتا ہے لیکن کہا یہ جاتا ہے اور کتاب میں یہ لکھا گیا کہ جی سنت سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں ہیں. تو وہ سنتیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احوال تھے اور ان کی باتیں تھیں اور وہ جو قرآن میں بیان ہوئے, سنت سے مراد تو وہ ہیں, سنت سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نہیں ہیں. اچھا ایک مسلمان اس نے ذہن رکھے کہ ٹھیک ہے ایک لفظی اختلاف ہوگا تو قرآن و حدیث جب یہ کہیں گے تو پھر وہ مفہوم پایا جائے گا کہ جو امت مسلمہ بیان کرتی ہے. اور جب حدیث رسول کی باری آئی تو انہوں نے لکھا کہ جی جس کا نام حدیث ہے اور جس کا اطلاق نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قول پر, آپ کے فعل پر, آپ کے تقاریر پر, تقاریر ایک خاص لفظ ہے, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اسے روا رکھا, اس پر ممانعت جاری نہیں کی, تو وہ تقریر رسول ہے. تو کہا کہ حدیث رسول کہ جو قول فعل اور تقریر کو شامل ہے اس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا. لکھا گیا کہ اس سے جو ہے وہ دین میں کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا, اور بطور دین حضور نے یہ اپنے فرامین بیان ہی نہیں کیے کہیں بھی, اور یہ وجہ ہے کہ لکھنے کا حکم نہیں دیا. تو دیکھیے کہ بنیادی اصولوں پر چوٹ ڈالنے کا, انہیں توڑنے کا اور ان سے انحراف کرنے کا معاملہ یہ پرانے وقتوں کی بات نہیں ہے, یہ آج کے وقت کی بات بتا رہا ہوں میں. تو کس انداز میں جو ہے وہ اپنی من مانی بات کرنے کے لیے جب احادیث رسول نہیں رہیں گی تو پھر کیا ہوگا کہ جی دین یہ کہتا ہے دن میں بڑی آسانی ہے، دین یہ کہتا ہے دن میں بڑی آسانی ہے، یہ دین کی تعلیمات کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے. ارے جناب جب آپ حدیث رسول کو ہی نہیں مان رہے تو کھل کے بیان کر دو کہ میں حدیث رسول کو نہیں مانتا. لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے آسان حکم بیان کرتے ہیں، بڑا جناب لوگوں کے مزاج کے مطابق بالکل ایکوریٹ اور درست بیان کر رہے ہیں، لیکن ان کا اصول یہ ہے کہ حدیث رسول حجت نہیں ہے، حدیث رسول پر عمل جائز نہیں ہے، حدیث رسول جو ہے اس سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. یہ بات قرآن کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کب ہوگی؟ جب آپ کے فرامین کو مانا جائے گا، آپ کے فرامین کو حجت بنایا جائے گا. اچھا کمال بات یہ ہے کہ ایسا کہنے والے جب خود دین بیان کر رہے ہوتے ہیں تو حدیث بھی کوڈ کرتے ہیں. یہ ایک جال ہوتا ہے شکاری کا. جب کوئی شکاری شکار کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک پوری تیاری کرتا ہے، ایک ماحول بناتا ہے کہ جناب تاکہ جو ہے وہ شکار قریب آئے، شکار کو انسیت ملے اور شکار پھنس جائے. لیکن قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے، جو آپ کے فرامین ہیں، جو نبی اکرم علیہ السلام دیں گے، جو باتیں ارشاد فرمائیں گے اس سے جو ہے وہ اس پر عمل کرنا ہے، جس سے معانت کریں گے اس سے بچنا ہے. اور صحابہ اکرام علی مردوان کا یہ موقف تھا، ان کا طرز عمل یہی تھا، ان کا اسلوب یہی تھا. آگے چلتے ہیں. آیت مبارکہ بیان کیا گیا اولی الامر منکم، تیسری بات یہ بیان کی گئی کہ جو اولو الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرنی ہے. اب اولو الامر سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو اولو الامر سے مراد یا تو حکام ہے، یعنی ریاست کا جو امیر ہے، ریاست کا حاکم ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، ان کے تحت جو پوری ایک انتظامی چین ہے، یعنی ریاست جو ہے وہ آرمی چیف کو لگاتی ہے، ریاست جو ہے وہ صوبے کے اوپر وزیر اعلیٰ کو لگاتی ہے، ریاست جو ہے ضلع کے اوپر کمشنر کو لگاتی ہے، ڈپٹی کمشنر کو لگاتی ہے، یہ سب کے سب حکام کی چین ہے. تو یہ حکام جو ہیں فرمایا گیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو مسلمان حکمران ہیں ان کی اطاعت کی جائے گی، ان کی فرما برداری کی جائے گی، اور ان کی اطاعت اور فرما برداری سے روگردانی نہیں کی جائے گی. بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے، اگر یہ بات مانی جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے، جب تک مسلمان حکمران شریعت کے خلاف حکم نہ دیں جائز باتوں میں ان کی اطاعت کی جائے گی، ان کی فرما برداری کی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ جو ملکی قوانین ہیں ان کی ہم رعایت کرتے ہیں، ان پر عملداری کرتے ہیں، ان کو درست سمجھتے ہیں. شریعت سے کوئی بات ٹکرا رہی ہوتی ہے تو پھر اس کو علماء بیان کرتے ہیں کہ اس قانون کو ختم کیا جائے یا اس قانون کا کو لازم نہ قرار دیا جائے، جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر سود رائج ہے. لیکن لوگ اس بات کے پابند نہیں ہیں کہ ہر شخص پابند ہے کہ وہ سود ادا کرے یا سود وصول کرے، بلکہ ایک متبادل طریقہ ہی موجود ہے، آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیں، سود کا معاملہ نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ریاست کی طرف سے تھوپی نہیں جاتی، اگرچہ کہ یہ الگ بات ہے کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے اور آئین پاکستان میں یہ بات شامل ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات جو ہے ہمارے آئین کا حصہ نہیں بنے گی. تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ سود کا نظام بالکل ختم ہو جائے اور پورا کا پورا معاشرہ اس سے پاک ہو جائے. دوسرا قول یہ بیان کیا گیا کہ اس سے مراد علماء ہے، حضرت ابن عباس، حضرت امام حسن بصری، امام مجاہد، امام دحاق، ان کا یہ قول ہے کہ یہاں اولی الامر سے مراد علماء ہے. دونوں ہی باتیں درست ہیں. علماء ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے، اس کی توجہ کیا ہے، کہ علماء شریعت کے حوالے سے لوگوں کو احکامات بیان کرتے ہیں، حلال و حرام بیان کرتے ہیں، دین کے احکامات ان کے سامنے رکھتے ہیں، تو ان کی اطاعت کرنی ہے. یہ بات بھی بالکل درست ہے. اتنے بڑے بڑے جلد قدر صحابہ اور تابعین اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ یہاں علماء مراد ہیں. اب ایک بات یہ ہے کہ اگر امیر کو بھی مراد دیا جائے تو اسی وقت اس کی اطاعت جائز ہوگی کہ جب وہ شریعت کے خلاف حکم نہ دے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک موقع پر ایک شخص کسی سرایہ کا امیر بنایا گیا. اس نے لکڑیاں اکٹھی کی، لکڑیاں اکٹھی کرنے کے بعد کہا کہ میں امیر ہوں، میری اطاعت واجب ہے، لازم ہے، لہذا سب کے سب جو ہے وہ آگ میں چھلانگ لگا دو. صحابہ اکرام علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے، وہاں سے واپس آ گئے، نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، ماجرا بیان کیا کہ ہم نے اس کی اطاعت نہیں کی. نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کی اطاعت کرتے تو جہنم میں چلے جاتے، یعنی خودکشی ہوتی ہے. تو ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ اطاعت فی المعروف، کہ جو اطاعت ہے وہ نیک کاموں میں ہے، جائز کاموں میں ہے، گناہ کے اندر اطاعت نہیں ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا گیا لا طاعت فی معصیت انما الطاعت فی المعروف، اور ایک اور روایت میں لا طاعت فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں پھر حکام کی اطاعت جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یہ جائز باتوں میں اور درست باتوں میں اطاعت کرنی ہوتی ہے. آیت مبارکہ کے ضمن میں، تفسیر کے ضمن میں ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ آیت مبارکہ نے پہلے تو سمجھیے کہ جو فقہ اکرام ہیں، امام مالک ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، یا وہ امام احمد بن حنبل ہوں، چاروں کے چارے جو ائمہ ہیں یہ بہت سارے مسائل کے اندر اختلاف کرتے ہیں. ان کا اختلاف رحمت ہے، ان کا اختلاف حق پر مبنی ہے، لیکن انہوں نے جو قرآن و سنت سے مسائل اخذ کیے، حلال و حرام کے احکامات بیان کیے، ان احکامات کے نکالنے کا اور بیان کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اصول فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے بیان ہوتا ہے. چار اصول ایسے ہیں جو دین کے بنیادی اصول کہلاتے ہیں. پہلا ہے قرآن، دوسرا سنت، تیسرا اصول ہے اجماع، اور چوتھا اصول ہے قیاس. قرآن اسے کہتے ہیں، ہم سب کو پتا ہے. سنت سے کیا مراد ہے؟ احادیث مبارکہ، ہم سب کو پتا ہے. اجماع کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی مسئلے پر تمام کے تمام علماء، اہل علم، ائمہ مجتہدین اتفاق کر لیں کہ اس مسئلے کا حکم یہ ہے، کوئی اختلاف نہ ان کا، تو یہ اجماع کہلاتا ہے. جیسا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، انہیں خلافت ملی اور وہ امیر بنے، ان کے خلافت پر تمام کے تمام صحابہ متفق ہوئے. یہ جو معاملہ تھا نبی اکرم علیہ السلام سے براہ راست مروی نہیں تھا، انہوں نے خود وہ بیٹھے کسے امیر مقرر کیا جائے، ایک اتفاق کیا. ان کا یہ اتفاق کرنا یہ اجماع امت سے ثابت ہے. تو یہ اجماع ہوتا ہے تو بہت سارے مسائل دینیہ، مسائل شرع وہ ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث میں تو مروی نہیں ہیں، قرآن و حدیث میں تو ان کا تذکرہ نہیں آیا، لیکن امت مسلمہ کے جو علماء ہیں وہ یکجا ہوتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں، عالم کے علماء، اور اس میں کوئی نزاع نہیں ہوتا، کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی. اس کیٹیگری کے مسائل کو اجماع کہتے ہیں، اور یہ اجتہادی مسائل کے اندر اعلیٰ ترین کیٹیگری ہے. پھر اس کی بڑی تفصیل بھی ہے، کس خطے، کس اقلیم اور کس ایریا کے علماء اگر متفق ہوں تو اجماع کہلائے گا لفظاً، اور کس کو اجماع نہیں کہیں گے. چوتھا جو اصول ہے وہ بڑا ہی اہم اصول ہے. ایک بات قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے صراط کے ساتھ، اور وہ اجماع سے بھی ثابت نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا اور کہا کہ کیسے فیصلے کرو گے، کیف تقدی؟ قال اقدی بما فی کتاب اللہ، کتاب اللہ میں جو مجھے ملے گا میں اس کے ساتھ فیصلے کروں گا. حضور نے پوچھا اگر کتاب اللہ میں نہ ہو، تو انہوں نے عرض کیا فبسنتی رسول اللہ. سنت سے انہوں نے کیا مراد لی؟ واضح ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے اس کے ذریعے فیصلے کروں گا. قال، حضور نے فرمایا فإن لم يكن في سنت رسول اللہ، اگر سنت سے بھی کوئی بات نہ پاؤ. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہد رائی، کہ پھر میں اپنی رائے سے کام لوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جسے اپنا نمائندہ بھیجا بنایا ہے، اس کی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے موافق ہے، اللہ کا شکر ہے. تو کوئی بات قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، تو اب قرآن و حدیث کے ذریعے اسے قیاس کرنا ہے. اس کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص پر غسل فرض ہے، کیا روزہ شروع ہونے سے پہلے پہلے غسل کرنا اس لیے ضروری ہے؟ آپ نے کہا، قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب تک روزے کا وقت باقی ہے کھایا پیا جا سکتا ہے. تو جب اس تک اس کا وقت کھایا باقی ہے، سحری کرنے کی اجازت دی گئی. یہ نہیں کہا گیا کہ جی غسل فرض ہو تو غسل کر لیا جائے، اس کے بعد روزہ شروع ہو جائے گا. تو فرمایا اس آیت کا ایک نتیجہ یہ کہتا ہے اور ایک نقطہ یہ کہتا ہے کہ روزے کی حالت میں غسل کیا جا سکتا ہے اور تاخیر کی جا سکتی ہے. تو قیاس سے آپ نے ایک مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ قیاس کا تعلق اس آیت مبارکہ سے کیسے ہے. دیکھیے جو اگلا حصہ ہے, اگلے حصے میں کیا کہا گیا, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر کسی چیز کے بارے میں اختلاف واقع ہو, فَرُدُّوهُ, اس چیز کو پلٹاؤ, إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اللہ اور اس کے رسول کی طرف, اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں اسے نظیر بناؤ. ہزاروں ایسے مسائل ہیں جو علماء نے بیان کیے, وہ قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ نہیں تھے, علماء نے اپنے اجتہاد سے قرآن و حدیث سے اخذ کر کے اصولوں کے ذریعے بیان کیا کہ قرآن و حدیث کے نکالے ہوئے اصولوں کی روشنی میں اس بات کا یہ حکم ہے, اس بات کا یہ حکم ہے. دیکھیے انجیکشن پہلے ہوتا تھا, نہیں ہوتا تھا, اب انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جائے تو کیا حکم ہے, قیاس کے ذریعے مسئلہ ثابت, یعنی ان تعلیمات کے ذریعے مسئلہ ثابت ہے کہ جو مجتہدین نے بیان کی. اسی طریقے سے سینکڑوں ہزاروں مسائل وہ ہیں, بلکہ آج کے دور کے علماء کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کثرت نوازل ہیں, یعنی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو مسائل بڑھ جاتے ہیں, یہ مسئلہ حلال ہے یا حرام ہے. اب علماء جس چیز پر بنیاد رکھتے ہیں وہ اس میں سے ایک چیز قیاس ہوتی ہے, تو قیاس کا یہاں ثبوت ہے. تو گویا کہ یہ آیت مبارکہ انتہائی جامع ہے, اور اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا کہ قرآن پہلی جو ہے وہ پہلا اصول ہے, قرآن پہلا اصول ہے, حدیث دوسرا اصول ہے, اجماع امت تیسرا اصول ہے, اور جو قیاس ہے وہ چوتھا اصول ہے. دین کے جو چار ماخذ ہیں اس آیت مبارکہ میں بیان کر دیے گئے, اور اس آیت مبارکہ کے ذریعے یہ بات پتہ چلی کہ ان چار ماخذوں پر عمل کرنا روا ہے, درست ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ضروری ہے. آگے فرمایا گیا احسن تاویلا سے کیا مراد ہے, کہ تاویل کہتے ہیں انجام کو, کہ جس نے اس راستے کو لیا, ان باتوں پر عمل کیا, اس طریقے کو اختیار کیا, وہی جو ہے وہ انجام کو پہنچا, بہتر انجام کو پہنچا, کامیابی کو پہنچا, فلاح کو پہنچا, اور جس نے راستہ چھوڑ دیا وہ نقصان میں گیا, گھاٹے میں گیا. محترم ناظرین کرام, سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کے تحت آپ نے نکاح سماعت کیے. آئیے اب اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں, سورہ نساء کی آیت نمبر 60, اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف اترا اور اس پر جو تم سے پہلے اترا, پھر چاہتے ہیں کہ شیطان کو اپنا پنچ بنائیں, اور ان کو تو حکم یہ تھا کہ اسے اصلاً نہ مانے, اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور بہکا دے.
محترم ناظرین کرام, اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ بشر نامی ایک منافق تھا, اس کا کسی یہودی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا, کوئی اختلاف واقع ہوا لین دین کے اندر, تو اس نے یہودی کو کہا کہ چلو کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں جو یہودیوں کا سردار تھا, اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں, کیونکہ وہ منافق جانتا تھا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام حق کی رعایت کریں گے, کسی کے شخص سے رعایت نہیں کریں گے. یہودی یہ جانتا تھا کہ کعب بن اشرف ایک رشوت خور شخص ہے, وہ رشوت لے کے کسی بھی طرف فیصلہ کر سکتا ہے, تو اس نے کعب بن اشرف کے جانے سے منع کیا. یہ منافق مصر رہا, یہاں تک کہ یہودی کے اصرار پر اسے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنا پڑا. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حقائق دیکھے تو یہودی کے حق میں فیصلہ کیا, فیصلہ ہو گیا, چلے گئے, پھر اس شخص کو ناگوار گزرا, اور پھر اسے تیار کیا کعب بن اشرف کے جانے کے لیے. وہاں تو نہیں گئے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے اور آ کر کہا کہ جی ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے تھے, وہاں یوں فیصلہ ہوا ہے, اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں, آپ ہمارے معاملے کا کوئی فیصلہ کریں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا میرے پاس فیصلے کے لیے آئے ہو. گھر گئے, تلوار لے کر آئے, اور تلوار لینے کے بعد اس منافق کی گردن سر سے جدا کر دی, کہا کہ یہ عمر فاروق کا فیصلہ ہے، یہ عمر کا فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ فاروقی ہے. اللہ اکبر. کیوں کیا ایسا؟ کیونکہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ ماننے سے اس نے انکار کر دیا. اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ وہ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو آپ پر مکمل طریقے سے ایمان لائے ہیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور یہ چاہتے ہیں کہ طاغوت سے فیصلہ لیا جائے، ایک برے شخص سے فیصلہ لیا جائے. وقد امروا ان یکفروا به، حالانکہ انہیں تو حکم تھا کہ اسے نہ مانے. ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، تو شیطان جو ہے انہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے. قرآن پاک نے حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل پر کوئی کلام نہ کیا، اس فعل کو روا رکھا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے فیصلہ کر دیا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہ ماننا اس کا کیا انجام ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں. ائمہ مجتہدین کسی ایک روایت کو لیتے ہیں، دوسرے کو نہیں لیتے. ایک ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ اس طرح بھی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض فرامین کو نہ ماننا لازم آ رہا ہے. دیکھیے بات یہ ہے، ایک ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو براہ راست حکم دیں، اس پر ماننا ضروری ہے، فرض ہے، انکار نہیں کر سکتا. اور ایک یہ ہے کہ ہم تک جو پیغام پہنچا ہے وہ راویوں کے توسط سے پہنچا ہے. تو ائمہ مجتہدین اگر کسی روایت کو لے نہیں رہے ہوتے تو وہ اس حدیث کی روایت پر کلام کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ جو روایت لانے والا ہے یہ اس درجے کا ہے، اس درجے کا ہے، اس درجے کا ہے، لہذا یہ جو فرمان ہے روایت کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے، یہ جو کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، حدیث فلاں ہے، یہ فرامین مصطفیٰ کو ضعیف نہیں کہا جا رہا ہوتا معاذ اللہ. اس سے مراد ہوتا ہے کہ جو اس روایت کی سند ہے، جو افراد ہیں، جو چین ہیں افراد کی، وہاں محدثین کو کلام ہے. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب براہ راست حکم دے رہے ہیں تو کوئی سند نہیں ہے، اور تو کوئی خفا نہیں ہے، کوئی پوشیدگی نہیں ہے. تو ایسے موقع پر حکم پر عمل کرنا ضروری ہے، کیوں نہ ضروری ہو. اس لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا در ہی خدا کا در ہے، یہاں سے کوئی مفر اور مقر ممکن نہیں ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 65 وہ بھی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فیصلے پر مشتمل ہے، یعنی ایک فیصلے کے تعلق سے اور پس منظر کے حوالے سے مشتمل ہے. آئیے سورہ نساء کی آیت نمبر 65 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں.
فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
تو اے محبوب، تمہارے رب کی قسم، وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں.
سورہ نساء کی آیت نمبر 65 کا شان نزول کیا ہے؟ ایک موقع پر دو صحابہ اکرام کے درمیان کچھ اختلاف واقع ہوا. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری تھے، ان کی زمین ساتھ ساتھ تھی. پہلے کسے پانی دیا جائے گا، پہلے پانی سے کس کی زمین کو سیراب کیا جائے گا، اس بارے میں اختلاف واقع ہوا. دونوں بارگاہ رسالت میں پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ کیا. تو انصاری کہنے لگے کہ یہ آپ کے پھوپھی زاد ہیں، کہیں اس وجہ سے تو آپ نے فیصلہ نہیں کیا. اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ارشاد فرمایا گیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. پہلی بات تو یہاں یہ بیان کی گئی کہ مسلمانوں کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کی حدیث نبویہ کو اس بنیاد نہ ملا لیں اپنے فیصلے کرنے کی. اور چونکہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی وہ اس واقعے کے تعلق سے نازل ہوئی، تو اب مانا یہ بنے گا کہ ایمان، وہ شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کو جو ہے وہ تسلیم نہ کرے، اور آپس کے باہمی معاملات کے اندر جب معاملہ حضور علیہ السلام پر پیش ہو اور وہ فیصلہ نہ مانے تو وہ صاحب ایمان نہیں رہتا. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما, اور اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام جو فیصلہ کریں اس فیصلے کے مقابل میں کوئی شخص جو ہے وہ حرج محسوس کرے یا رکاوٹ محسوس کرے. تو جن انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تھی انہیں اسلام قبول کرنے کا نہیں کہا گیا, انہیں کلمہ پڑھنے کا نہیں کہا گیا, اس لیے کہ اس وقت اسلام جو ہے وہ اس کی تعلیمات نازل ہو رہی تھی. اور اس کے بعد اگر کوئی شخص اس آیت کے نازل ہونے کے بعد, اب یہ حکم ہے کہ کسی شخص کو یہ مجال نہیں کہ یہ کہے کہ یہ فیصلہ حضور کا ہے, اچھا اگر حضور کا ہے تو میں نہیں مانتا, ایسا شخص دین اسلام سے خارج ہو جائے گا. میں عرض کر چکا پہلے بھی کہ اتنی تو گنجائش ہوتی ہے کہ روایت کے اعتبار سے, سند کے اعتبار سے بندہ اس روایت پر کلام کرے کہ بھئی اس کی سند اس درجے کی ہے اس پر عمل نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ تسلیم کر کے کہ ٹھیک ہے حضور نے فرمایا ہے لیکن میں نہیں مانتا, اگر کوئی یہ کہے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, وہ مسلمان نہیں رہے گا. یہاں سے بھی پتہ چلا کہ ابتدائے اسلام کے بہت احکامات بہت سارے ایسے ہیں جن میں رعایتیں دی گئیں, سخت احکامات نہیں بیان کیے گئے. بہت سارے حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ کے پیشاب کر رہا تھا, صحابہ کرام غصے میں آ گئے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا کرنے دو. جب فارغ ہو گیا, درمیان میں نہیں اٹھایا گیا, فارغ ہو گیا پھر اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا کہ یہ مسجد ہے, عبادت کا گھر ہے, مفہوم عرض کر رہا ہوں, اور یہاں پیشاب نہیں کرتے. اب کوئی شخص یہ کہے کہ دیکھو حدیث میں کہا گیا ہے کہ جی حدیث میں موجود ایک شخص نے مسجد میں بیٹھ کے پیشاب کیا, لہٰذا میں نے کر لیا تو کیا ہو, کیا اس میں ہوا؟ تو یہ ابتدائی اسلام کی باتیں تھیں. اسی طریقے سے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ساری باتوں کی وجہ سے ایذا پہنچی. ابتدائی اسلام کے اندر سخت احکامات نہیں تھے, لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائے وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس آیت مبارکہ سے یہ پتا چلا کہ جو کہ حضور اکرم علیہ السلام کے جو فیصلے ہیں وہ واجب العمل ہیں. دوسرا یہ پتا چلا کہ حضور علیہ السلام کے فیصلوں پر زبان درازی یا اعتراض کرنا کفر و ارتداد ہے. اور تیسری بات یہ پتا چلی کہ اگر کوئی شخص زبانی طور پر تو فیصلہ قبول کر لے, دل سے حضور کا فیصلہ قبول نہ کرے, وہ بھی مسلمان نہیں رہے گا. اس آیت مبارکہ میں جو کچھ مضامین بیان ہوئے آپ نے دیکھا کہ وہ نبی اکرم علیہ السلام کے فرامین کی جو اہمیت ہے, آپ کے فیصلوں کی جو اہمیت ہے, آپ کی جو احادیث کی اہمیت ہے وہ اس کو بیان کر رہی ہے. آیت نمبر 69, 60 اور 65 مجموعی طور پر اس کا ربط یوں ہے کہ آیت نمبر 69 میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا, آیت نمبر 60 بھی نبی اکرم علیہ السلام کی اطاعت کے تعلق سے مضامین پر مشتمل ہے, اور آیت نمبر 65 بھی حضور علیہ السلام کی اطاعت اور آپ کے فیصلوں کے احترام اور آپ کے فرامین کو حجت ماننے کے تعلق سے مضامین پر مشتمل ہے. اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں قائم و دائم رکھے, ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے, حضور اکرم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو, ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے, پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے, یا رب تو جذبہ دے.